عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها حتى أكل في خشاش الأرض. رواه مسلم. اوپر یہ بات گزر چکی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی سلوک کرنا چاہیے اور ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, اور ایک بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا تو مغفرت ہو گئی. اس کے بالکل برخلاف یہ روایت ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ لیا, بند کر دیا, نہ اس کو کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا, اور اس کو نہ اس نے چھوڑا کہ وہ جو زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں اور جو چیزیں اس کی غذا بن سکتی ہیں ان چیزوں کو کھا لے. وہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس لیے اس کو عورت کو عذاب دیا گیا, صرف اسی لیے اس عورت کو عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو پکڑ لیا, اس کو کھانے پینے کو نہیں دیا اور اس کو نہ چھوڑا, بند کر کے رکھ لیا, چھوڑ دیتی تو خود اپنے غذا کا انتظام وہ کر لیتی. تو یہ جو اس کا عمل تھا کی وجہ سے اس کو عذاب دیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں کو پالنے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بڑے شوق سے لوگ پرندے پالتے ہیں اور بھی جانور پالتے ہیں, لیکن پھر اس کا حق ادا نہیں کرتے, تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے اور سخت خطرے کی بات ہے. آدمی جانور پالے تو پھر حق ادا کرے, اس کو جو کھانے کی ضرورت ہے پینے کی ضرورت ہے اس کا انتظام کرے. اگر اس کا انتظام نہیں کرے گا وہ اور تکلیف پہنچائے گا جانوروں کو تو یہ اس کے لیے وبال ہے اور قیامت میں اس پر پکڑ ہوگی اس کی. تو جانوروں کو یہ ان کے بارے میں سمجھ لینا کہ تو جانور ہیں, اگر ان کو تکلیف ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے, تو یہ مناسب نہیں. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی جانور ہو, جان رکھنے والی کوئی بھی مخلوق, اس کا بھی حق ہے, اس کو تکلیف پہنچانا یہ شریعت میں جائز نہیں. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم, فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا, ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ وہ تیر اندازی کرتے تھے, تو بجائے اس کے کہ کوئی نشانہ کسی چیز کو بنائیں, کوئی ستون ہو یا کوئی بے جان چیز ہو, وہ ایسا بھی کرتے تھے کہ زندہ جانور کو پکڑ کے باندھ دیتے تھے اور اس پہ نشانہ لگاتے تھے. ظاہر ہے کہ جب مسلسل اس پر تیر مارے جائیں گے تو اس کو کیسی اذیت ہوگی اس سے. یہ اس زمانے میں رواج تھا اور بہت سے آج بھی جاہلیت کا مزاج رکھنے والے لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں, تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا کچھ لوگوں نے یہی کیا, ایک جانور کو, ایک پرندے کو پکڑ لیا, اس کو باندھ دیا, اس پر تیر اندازی کر رہے تھے, اس پر انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دیکھا نوجوانوں نے, قریش کے نوجوان تھے, حضرت ابن عمر کو دیکھا تو ادھر ادھر ہو گئے, بھاگ لیے, سمجھ گئے کہ ڈانٹ پڑے گی. حضرت ابن عمر نے کہا: کس نے یہ کیا ہے؟ لعن اللہ من فعل هذا, جس نے یہ کیا اس پر خدا کی پھٹکار, خدا کی لعنت ہے. اس لیے کہ بے زبان جانور ہے اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کہ جو کسی بھی ایسی چیز کو نشانہ بنائے جس میں روح ہو, یعنی جان رکھنے والی کوئی بھی مخلوق ہے تو اس کو کہیں پر باندھ دیا جائے اور اس کو نشانہ بنایا جائے, اس کے ذریعے سے نشانہ ٹھیک کیا جائے, تو یہ قابل لعنت امر ہے. ایسے شخص پر خدا کی پھٹکار, خدا کی لعنت ہے, اس لیے کہ وہ بے ضرورت اس کو نقصان پہنچا رہا ہے, اذیت پہنچا رہا ہے. ایک شکل یہ ہے کہ جانور کا شکار کیا جائے, اس کی اجازت ہے, ایک مقصد ہے. اللہ نے جانوروں کو, بہت سے جانوروں کو, پرندوں کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ غذا بنے انسانوں کی. اب کوئی شخص شکار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, شکار اس نے کیا اور اس کے بعد جانور گر گیا, پرندہ گر گیا, اس نے ذبح کیا اور ذبح کر کے اس نے کھا لیا, تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بے ضرورت وہ شکار نہیں کر رہا بلکہ نشانہ بنا رہا ہے کسی چیز کو, جانور کو, پرندے کو یا کسی دوسرے جانور کو باندھ دیتا ہے اور پھر اس سے اس پہ نشانہ لگا رہا ہے, سیکھ رہا ہے, گویا کہ نشانہ بازی اس لیے ہو رہی تاکہ نشانہ ٹھیک ہو جائے, یا مقابلہ ہو رہا ہے. مقابلے میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی کوئی چیز متعین کر دی گئی کہ اس پر نشانہ لگانا, جس کو نشانہ جو لگا لے گا اس کو انعام ملے گا. تو اب نشانہ جس جو چیز بنائی گئی, جس کو متعین کیا گیا نشانے کے لیے, وہ کوئی بھی چیز ہو جس میں جان نہ ہو, اب کسی جانور کو اس کے لیے متعین کر دیا جائے, باندھ دیا جائے, اس کو کہا جائے کہ وہ درخت میں پرندہ باندھ دیا گیا ہے, اس پر نشانہ لگانا, اب سب لوگ نشانے کی مشق کر رہے ہیں اس پر, تو یہ بالکل جائز نہیں, یہ حرام کام ہے اور اس پر خدا کی پھٹکار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. اس سے مزاج معلوم ہوتا ہے دین کا کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے بے ضرورت, جانور کو بھی تکلیف نہ دی جائے. ضرورت ہے شکار کی, ضرورت ہے کھانے کی, تو آدمی شکار کر سکتا ہے, لیکن شکار میں بھی اہتمام ہونا چاہیے اور احتیاط ہونی چاہیے کہ اس میں جو جانور کھانے کے لیے ہیں ان کو مارا جائے, جو جانور نہیں کھائے جا سکتے ان کو بے ضرورت نہ مارا جائے, اور پھر جن جانوروں کو مارا جائے کھانے کے لیے تو ان کو فوری طور پر ذبح کیا جائے. یہ نہ ہو کہ وہ تکلیف میں ہیں, پھڑک رہا ہے, پرندہ بیچارہ نیچے گر گیا اور وہ دوسرے شکار میں لگے ہیں, اس کو ذبح نہیں کر رہا ہے, تو یہ مناسب نہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جانوروں کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے, ایسے بہت واقعات ہیں. شکاریوں کا معاملہ عجیب ہوتا ہے, چونکہ وہ بے احتیاطی کرتے ہیں تو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. شکار کرنا ہے, شکار کی اجازت ہے شریعت میں, لیکن احتیاطوں کے ساتھ شکار کیا جائے, کسی جانور کو بے ضرورت پریشان نہ کیا جائے, بے ضرورت نہ مارا جائے. جو کھانے والا جانور ہے اس کو مارا جائے, اور جب وہ گر جائے تو فوری طور پر اس کو ذبح کیا جائے, اس کو اذیت نہ پہنچائی جائے. وہی بات آگے بھی فرمائی جا رہی ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تصبر البہائم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جانوروں کو قید کیا جائے, مارنے کے لیے قید کر دیا جائے, ان کو بند کر دیا جائے اور ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائیں. یہ طریقہ بھی مارنے کا صحیح نہیں. مارنا ہے تو مار دیا جائے, اگر ایسے جانور ہیں ایذا پہنچانے والے ان کو مار دیا جائے, اس کی اجازت ہے. لیکن اس طرح مارنے کی اجازت نہیں کہ ان کو کہیں بند کر دیا جائے, قید کر دیا جائے, کھانے پینے کو نہ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائیں, اس لیے کہ اس میں گھٹ گھٹ کر جو جانور مرتا ہے اس کو بڑی اذیت ہوتی, تکلیف ہوتی, اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وعن ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر علیہ حمار قد وسم فی وجہہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من وسمہ, ایک گدھا آپ کے قریب سے گزرا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا, نشان لگایا گیا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی اس کو داغا ہے اس کے چہرے پر اللہ کی اس پر پھٹکار ہو, اس کی لعنت ہو. یہ طریقہ تھا پہچان کے لیے اور نشان لگانے کے لیے کہ چہروں کو کہیں سے داغ دیتے تھے تاکہ ایک علامت بن جائے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. علامتوں کے اور اس کی شکلیں ہیں, وہ شکلیں اختیار کی جائیں, کوئی رنگ لگا دیا جائے یا کوئی پٹا ڈال دیا جائے, اور اگر کوئی اس طرح کا داغنے کا کام کرنا بھی ہو تو چہرے پر نہ کیا جائے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور بہتر ہے کہ کوئی بھی ایسی شکل اختیار نہ کی جائے کہ اس سے جانور کو تکلیف, جانور کو تکلیف پہنچانا بھی شریعت میں درست نہیں ہے. بہت لوگ کھیل کرتے ہیں اور ان کا شوق پورا ہوتا ہے لیکن جانوروں کو اس سے اذیت ہوتی ہے. کوئی ایسا کھیل جائز نہیں ہے, کوئی بھی ایسا کھیل جائز نہیں ہے جس سے جانوروں کو اذیت ہو. جیسے مینہے لڑاتے ہیں, مرغے لڑاتے ہیں, بہت جگہوں پر رواج ہے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے لکھنؤ میں مینوں کو لڑاتے تھے, ایک ادھر سے چھوڑ دیا ایک ادھر سے چھوڑ دیا, پوری طاقت سے وہ دوڑتے تھے اور پھر جا کے زور سے ایک دوسرے کو مارتے تھے. ظاہر خون ہم خون ہو جاتے تھے, سینیاں ٹوٹ جاتی تھی. تو لوگوں کا تو مزہ, ان کا کھیل, یا یوں کہہ لیا جائے کہ ان کا تو جوا ہے. اس پہ وہ سٹا بھی اس پہ ہوتا تھا اور تماشے کرتے تھے. تو یہ جائز نہیں, یہ جائز نہیں. اگر نہ بھی ہو کوئی سٹے کا عمل تو بھی جائز نہیں, اس لیے کہ اس میں جانور کو تکلیف ہو رہی. مرغے لڑاتے ہیں, اب وہ ان کو سکھا دیتے ہیں, وہ اس قدر غصے کے ساتھ لڑتے ہیں کہ ایک دوسرے کو خون ہم خون کر دیتے ہیں. تو یہ بھی صحیح نہیں. کوئی عمل ایسا کہ جس سے اذیت ہو اور کوئی فائدہ نہ ہو, یہ محض تفریح کو فائدہ نہیں ہے. آدمی تفریح کے لیے جانوروں کو لڑا رہا ہے اور تکلیف پہنچا رہا ہے ان کو, اس کی اجازت نہیں. علی بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر فانطلق لحاجته فرأینا حمرة معها فرقان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرشه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حلقناها فقال من حلق هذا فقلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. اس میں فرمایا کہ آپ سفر میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم, فانطلق لحاجتی, تو آپ اپنی کسی ضرورت سے تشریف لے گئے, استنجے کی ضرورت تھی یا کوئی ضرورت. ہم نے دیکھا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا, حمرہ, گوریے کی طرح سرخ پرندے ہوتے ہیں, مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت. ایک پرندہ اس طرح کا تھا اور اس کے ساتھ دو چوزے تھے چھوٹے چھوٹے, اس کے بچے. ہم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا. جب بچوں کو پکڑ لیا تو وہ پرندہ آیا, گوریا ہے جو بھی پرندہ تھا, اور آ کر بالکل زمین کے قریب ہونے لگا. بچوں کو دیکھ کر کے بچے پکڑ لیے گئے ہیں اس کے, وہ لگتا تھا کہ بالکل نیچے آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, آپ نے دیکھا کہ وہ بیچارہ بے چین ہے وہ پرندہ, تو آپ نے فرمایا کہ من فجع هذه بولدها, اس کو اس کے بچوں کے سلسلے میں کس نے تکلیف دی ہے, کس نے اس کو اذیت پہنچائی. اس کے بچوں کو پکڑ لیا, اس کے چوزوں کو پکڑ لیا, تو اب بیچارہ پریشان ہے, کیوں, کس نے اس کو ستایا, کس نے پریشان کیا. ردوا ولدها الیہا, اس کے بچے اس کو واپس کر دو. یہ چھوٹے چھوٹے تم نے جو ایک بچہ ہی چھوٹا, یہ جو چھوٹا سا پرندہ ہے گوریا ٹائپ, خود اس کے اندر کتنا گوشت ہے, یہ اس قابل تو ہے نہیں کہ اس کو آدمی کھائے, اور پھر اس کے بھی چھوٹے چھوٹے سے بچے. آپ نے فرمایا کہ اس کو واپس کر دو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بعضوں نے یہاں تک کہا کہ اگر مثلا کوئی پرندہ ہے, کوئی جانور ہے, اس کے چھوٹے بچے ہیں, تو ایسے جانور کو شکار بھی نہیں کرنا چاہیے. ابھی ضرورت ہے بچوں کو, اس جانور کی ضرورت ہے, اپنی ماں کی ابھی ضرورت ہے ان بچوں کو, تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور بچوں کو پکڑ لے آدمی, اب وہ ماں اس کی بیچاری پریشان ہے, تو یہ بھی مناسب نہیں. حاصل یہ کہ کوئی بھی ایسا عمل کے جو اذیت کا ذریعہ بنے, یہ مناسب نہیں. اور جانوروں کو بھی اللہ نے جان دی ہے, احساس دیا ہے. کل حضرت سلیمان کا کا جو قصہ جو آیت پڑھی گئی اس کو یہاں نقل کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ گویا اللہ نے جانوروں کو بھی احساس دیا ہے. وہ کہہ رہی چونٹی لا یحتمنکم سلیمان وجنودہم لا یشعرون, کیا سلیمان کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے, ان کو پتہ بھی نہ چلے. یہ جو قرآن مجید میں بتایا گیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جانوروں کو بھی احساس دیا ہے, وہ بھی محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسا عمل کہ جو ان کی اذیت کا ذریعہ ہو یہ مناسب نہیں, اس کا خیال رکھا گیا ہے شریعت میں. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹیوں کا ایک بسیرا ہے, ہم نے اس کو جلا دیا. بہت سی چونٹیاں, ان کا پورا ڈیرا تھا, ہم نے دیکھا بہت چونٹیاں ہیں, تو ہم کو پتہ نہیں تھا, ہم نے جلا دیا, حکم نہیں جانتے تھے ہم. آپ نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ بھائی کس نے اس کو جلایا, ہم نے کہا اللہ کے نبی, یہ تو ہم نے جلا دیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, مناسب نہیں, آگ کا عذاب وہی دے گا جو آگ کا مالک ہے, یعنی اللہ ہی آگ سے عذاب دے گا, جہنم میں ڈالے گا, اور آگ کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا. آگ کے ذریعے سے دنیا میں کسی کو اس کی اجازت نہیں کہ کسی کو ستائے, پریشان کرے, جلائے, اس لیے کہ اس سے روکا گیا. تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, جو ان کو خدا کہنے والے تھے, بہت سے ایسے لوگ تھے, شیعوں کی ایک غالی جماعت تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہتی تھی. حضرت علی کو اتنا غصہ آیا, ایک دن کہہ رہے کہ ان سب کو آگ میں میں جلا دوں. پھر ان سے بتایا گیا, ان کے ذہن میں وہ حدیث نہیں تھی, جب ان کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا نہیں, یہ مناسب نہیں ہے, آگ میں جلانے کا کام تو اللہ کا ہے, دوسرا کوئی نہیں, کسی کو اجازت نہیں کہ آگ میں کسی جانور کو جلائے, وہ کیسے ہی جانور ہوں. اس میں احتیاط ہونی چاہیے. اس میں بعض شکلیں ہوتی ہیں, جیسے دیمک ہوتی ہے, دیمک ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کاغذ میں لگ جاتی ہے, لکڑی میں لگ جاتی ہے, تو اس میں بھی بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی تیل وغیرہ ڈال دیا جائے, مٹی کا تیل یا اس طرح کی کوئی چیز ہو, تو اس سے اکثر وہ ختم ہو جاتی ہے, اس میں جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی اگر نہ جلایا جائے تو اچھا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیمک کو جلا دیتے ہیں, لکڑی ہے, لکڑی میں دیمک لگی ہے اور جا کے آگ میں ڈال دیا جائے. تو اس میں بہتر صورت یہ ہے کہ کوئی تیل وغیرہ پہلے ڈال دیا جائے. ایسے ہی مکھیاں جو بھگاتے ہیں, بروں کا چھتہ لگا ہوا ہے اس کو بھگاتے ہیں, تو آگ وغیرہ کے ذریعے سے کبھی اس کو جلا دیتے ہیں, اس میں بھی طریقہ بہتر یہ ہے کہ آگ سے جلانے کے بجائے دھواں وغیرہ دیا جائے تو بھاگ جاتی, اور اگر مارنا ہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لکوڈ آتے ہیں تیل, اور اس کی بعض قسمیں بھی آتی ہیں دواؤں کی, وہ چھڑک دی جائیں, ڈال دی جائیں تو وہ مر جاتے ہیں. تو بہتر صورت یہ ہے کہ کوئی بھی جانور ہو, کیڑے ہوں مکوڑے ہوں, ان کو آگ میں نہ جلایا جائے, اس لیے کہ یہ اللہ کا کام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آگ کے ذریعے سے عذاب دیتا ہے. اب کوئی خدا نہ خواستہ انسان کو جلاتا ہے تو یہ تو آخری درجے کی بات ہے, درندگی کی انتہا ہے, اس کی مغفرت ہوگی نہیں ہوگی بہت شبہ ہے. اس لیے کہ جو قتل کرتا ہے اس کے بارے میں ایسی سخت آیتیں ہیں, جان بوجھ کے جو قتل کرتا ہے, گویا کہ آیتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور کبھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے. اب کسی کو اگر آدمی جلاتا ہے, انسان کو جلاتا ہے, تو اس کا تو بہت مسئلہ ہے, لگتا نہیں کہ اس کی مغفرت آسانی سے ہوگی. جب جانوروں کے بارے میں بات کہہ دی گئی کہ ان کو آگ میں نہ ڈالا جائے, آگ کے ذریعے سے ان کو جلایا نہ جائے, مارا نہ جائے, تو ظاہر انسان کے بارے میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا, لیکن انسان پاگل ہو جاتا ہے. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل, فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حن وظرفت عيناه, فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح صراطه وظفراه فسكن, فقال من رب هذا الجمل, لمن هذا الجمل, فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله, قال افلا تتق الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها, فانه يشكو الي انك تجيعه وتذئبه. یہ عجیب غریب واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے احاطے میں داخل ہوئے. احاطہ اس کو کہتے ہیں جس میں گھر بھی ہے اور جانور وغیرہ باندھنے کی جگہیں بھی ہوتی ہیں, اس کو عام طور سے احاطہ کہتے ہیں. آپ وہاں تشریف لے گئے اور ایک اونٹ وہاں پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے اپنی پریشانی کا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کیا. یہ آپ کے معجزات میں سے ہے. جانوروں کی بولی بھی آپ سمجھ لیتے تھے اور جانور بھی اس کو محسوس کرتے تھے آپ کی شفقت و عنایت و محبت کو. تو آپ اس کے قریب گئے, اس اونٹ کے قریب گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کوہان کو سہلایا اور اس کے کان کے پیچھے کا جو حصہ ہے ذفراخ کہتے ہیں اس کو, اس حصے کو سہلایا, جسے عام طور سے یہ حصہ جو ہوتا ہے جانوروں کا اس کو سہلاتے ہیں تو اس کو آرام ملتا ہے. آپ اس کے جانور کے کوہان کو اور اس کے گویا کے اس کی گردن کو آپ سہلانے لگے تو اس کو سکون ہوا اور جو اس نے شکایت کی تھی آپ اس کو سمجھ گئے. آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کا مالک کون ہے, کس کا ہی اونٹ؟ تو ایک انصاری ایک نوجوان آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا ہے. آپ نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی ہذہ البہیمہ, اس جانور کے بارے میں تمہیں اللہ کا ڈر نہیں؟ جس کا تمہیں اللہ نے مالک بنایا ہے وہ مجھے شکایت کر رہا تھا, مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس پہ ضرورت سے زیادہ اس سے کام لیتے ہو. اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس سے ضرورت سے زیادہ کام لیتے ہو, اس کو تھکاتے ہو. یعنی کام لینا ہوتا ہے تو کوئی کمی نہیں کرتے, جو تمہیں کام لینا ہے زیادہ سے زیادہ لیتے ہو اور کھلانے کا موقع آتا ہے تو کھلایا نہیں جاتا, اس کو بھوکا رکھتے ہو. یہ جانور بھی شکایت کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی گویا کہ سبق دیا کہ جانور کا بھی حق ہے, اللہ نے جانور کا بھی حق رکھا ہے. خاص طور سے جن جانوروں کو بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ضرورت کے لیے آدمی ان کو اپنے آپ پالتا ہے تو اس کا پھر حق بھی ہے, اس سے وہ کام لیتا ہے تو اس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو بھی اسے چاہیے کہ پورا کرے. حدیث میں آگے آ بھی رہا ہوگا, غالباً حدیث ہے. یہاں آپ نے فرمایا کہ تم جانوروں کو لے کر سفر کر رہے ہو, ان کا حق ادا کرو. صحابہ نے پوچھا تو فرمایا اس کا حق یہ بھی ہے کہ جہاں تم دیکھو کہ سبزہ ہے اور چارہ زیادہ ہے تو ٹھہر جاؤ, جانوروں کو چل لینے دو, ان کا پیٹ بھر جانے دو. تمہیں تو بڑی جلدی ہے آگے جانے کی اور اپنے کھانے کی بھی بڑی فکر ہے, لیکن اس جانور کی تمہیں فکر نہیں ہے جس کی پیٹھ پر سوار ہو کے تم جا رہے ہو, بار برداری بھی کرتے ہو اور سواری بھی کرتے ہو, اس کا بھی حق ہے, اس میں تمہیں کا خیال رکھنا چاہیے. عن سہل بن عمر وقیل سہل بن ربیع بن عمر رضی اللہ عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر قد لحق ظہره ببطنه فقال اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ فارکبوها صالحہ وکلوها صالحہ. ایک اونٹ کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, اس کا حال یہ تھا کہ لگتا تھا کہ اس کی پیٹ اس کے پیٹ سے لگ گئی, یعنی بالکل ایسا لاغر ہو رہا تھا, معلوم ہوتا تھا کہ اس کو کھانے ہی کوئی نہیں دیا جاتا. تو آپ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ ان جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو, یہ بے زبان جانور ہیں, یہ بے زبان جانور ہیں جو اپنا دکھڑا تم سے نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو. پر کبوہا صالحہ وکلوہا صالحہ, سواری کرنی ہے تمہیں, اللہ نے تمہاری سواری کے لیے ان کو پیدا کیا, لیکن اچھی طرح سواری کرو, ڈھنگ سے کرو, ان کا حق ادا کرو, ان کو کھلاؤ پلاؤ, اس قابل ہو جائیں کہ تم ان پر سواری کر سکو. اور یہی طرح تمہیں اگر کھانا بھی ہے تو بہتر طریقے پر کھاؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر طریقے پر ذبح کرو, ذبح کرتے وقت تکلیف مت دو. حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے احسان کو لازم کیا ہے, صفت احسان کو اللہ نے ہر چیز میں لازم کیا ہے, اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ کام کو بہتر طریقے پر کرنا, اور کام کا بہتر طریقہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کسی بھلائی برائی کا فیصلہ انسان خود پوری طرح کا کرنا چاہے تو مشکل ہے, عقلیں الگ الگ ہوتی ہیں, کل بھی میں نے عرض کیا عقلوں میں بڑا تفاوت ہوتا ہے, ایک چیز کو ایک آدمی اچھا سمجھتا ہے دوسرا آدمی اسی چیز کو برا سمجھتا ہے. تو فیصلہ انسانی عقل پر اگر کیا جائے گا تو بڑے مسائل پیدا ہوں, فیصلہ وحی الہی پر ہوگا, فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہوگا. تو احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان وہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان فرمائیں, اس کو بہتر آپ کہیں وہ بہتر ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کیا, یہاں تک کہ ذبح کرنے میں بھی اللہ نے احسان کو لازم کیا ہے. ذبح کرنا ہے جانور, اس میں بھی اللہ نے لازم کیا ہے کہ بہتر طریقہ اختیار کیا جائے, اور وہ یہ ہے کہ آدمی جب ذبح کرے تو اپنی چھری کو تیز کرے, وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اور اپنے اس جانور کو جس کو ذبح کر رہا ہے اس کو آرام دے, ایسا تیزی کے ساتھ ذبح کر دے تیز چھری سے کہ اس کو پتہ نہ چلے, فوری طور پر ذبح ہو جائے, اس کی جان نکل گئی, جان نکل گئی, ظاہر احساس جب ختم ہو گیا تو اب اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. سب سے آسان طریقہ مارنے کا جو ہوتا ہے وہ ذبح کا ہی ہوتا ہے. لوگ جھٹکا دیتے ہیں, ایسے ایسے ظلم کی شکلیں اختیار کرتے ہیں یہ انسان نما جانور جن کو اپنی تہذیب پر بڑا ناز ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ ان کے اندر درندگی ہے, یہ خود جانور ہیں, جانوروں کو یہ کھاتے ہیں. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی سنے تو عقل پر ماتم کرے. یہ تو سب کچھ کھاتے ہیں, بندر کھاتے ہیں, سانپ بچھو کھاتے ہیں, اور چھپکلیاں کھاتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں, خاص طور سے یہ چینی جو ہیں, اور ادھر کے اور دوسرے ملکوں کے رہنے والے, ان کے یہاں کوئی پرہیز نہیں, سب کھاتے ہیں. ایک صاحب نے قصہ سنایا, واقعی اس قدر معلوم ہے درندگی کس ان لوگوں کے یہاں کتنی زیادہ ہے. میز پر بیٹھے ہیں کھانے کی, تو ایک خاص قسم کی ڈش تیار کی گئی ان کے لیے. وہ ڈش کیا تھی, تماشا تھی کہ ایک لکڑی لائی گئی, اور لکڑی ایسی تھی کہ اس میں بندر لٹکا ہوا تھا, زندہ بندر لٹکا ہوا اس کی کھوپڑی اوپر. بس انہوں نے جب وہ سامنے آیا تو برچھا لائے اور اس کے سر پہ مارا. بس جب سر پہ مارا تو اس کا بھیجا نکل آیا. وہ جانور وہ بھیجا کچا بھیجا کھا رہا, انسان جانور ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ ہمارے لیے نظام کیا طے ہوا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, کیا اچھا ہے کیا برا. وہ عقلیں ان کی جانوروں کی ہو جاتی ہیں, وہ اچھے برے کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. مسلمانوں پر طنز ہوتا ہے کہ جیو ہتیا کرتے ہیں, جانور کھاتے ہیں. ان سے پوچھو جیو ہتیا کون کرتا ہے؟ جانور جو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے. بعض مرتبہ اگر غور کیا جائے تو جانور کے لیے باعث خیر ہوتی ہے وہ چیز. آج دیکھو گائے اور بیل کس طرح سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں. کوئی کسی کا پیر زخمی ہے, اور کسی کا سر بالکل زخمی ہو رہا, کوئی اتنا بھاری ہو گیا کہ اسے چلا نہیں جا رہا, کوئی گرا پڑا ہوا ہے. یعنی انتہائی اذیت کے ساتھ وہ زندہ ہے. کیا اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں تھا کہ ان کو ذبح کر دیا جاتا, اپنی اس زندگی سے ان کو چھٹی مل جاتی جو ان کے لیے ہزار بوجھ ہے. اللہ نے جانوروں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اچھی زندگی کے ساتھ وہ زندہ رہیں, اور اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا انسان اس مقصد کے ساتھ ان کو استعمال میں لائے. لیکن یہ حکم ہے کہ ان پر ظلم نہ, ان کو تکلیف نہ دی جائے. اگر سواری کے طور پر استعمال ان کا کیا جائے تو حق ادا کیا جائے, ان کو ٹھیک سے کھلایا پلایا جائے تاکہ ان کو بوجھ نہ ہو. اگر کھانا ہے ان کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنا ہے, اور بہتر طریقے پر ذبح کرنا, تیز چھری سے ذبح کرنا تاکہ ان کو اذیت اس میں نہ پہنچے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سافرتم فی الخصب فاعطوا الابل حظها من الارض وإذا سافرتم بالجذب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. یہ ایسے آداب ہیں, واقعہ یہ ہے کہ آدمی ان آداب کے ساتھ زندگی گزارے تو زندگی بھی اس کی جنت بن جائے, دنیا جنت بن جائے. لیکن آداب سے واقفیت نہ ہونے کے نتیجے میں وہ کام آدمی کرتا ہے کہ جس سے ساری دنیا کا بگاڑ, یہ سارا بگاڑ جو کچھ بھی ہے یہ ہماری کرتوت, ہماری بدعمالیاں اور نظام کو صحیح نہ سمجھنا اور غلط طریقوں کو اختیار کرنا. یہاں فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے علاقے میں سفر کر رہے ہو جو سرسبز و شاداب ہے, فَآعَتُ الْإِبِلَ حَقَّهَا يَحَظَّهَا مِنَ الْأَرْضُ, تو جو اونٹ ہے جانور ہے راستے میں اس کا حق ادا کر, تھوڑا اس کو چرنے دو, چھوڑ دو اس کو, اس لیے کہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے, تم تیزی مت دکھاؤ, تیزی چلتے چلے جا رہا ہے, اس کا بھی تو حق ہے اس کو کھانے پینے دو. اور فرمایا کہ جب ایسے علاقے میں سفر کرو جو چٹیل میدان بالکل خشک علاقہ ہے, بنجر علاقہ ہے, فاسرعوا علیہا, تو ایسے علاقوں میں تیزی سے گزر جاؤ, اس بیچارے جانور کو وہاں کچھ نہیں ملے گا, اب اس کو وہاں مت تھکاؤ, وہاں تیزی سے نکل جاؤ تاکہ وہ علاقہ آگے پیچھے چلا جائے, پھر کوئی ایسا علاقہ آ جائے جہاں اس کو کھانے پینے کو ملے. اب یہ آداب اور یہ باریکیاں کون سکھائے گا, یہ باریکیاں کون سکھائے گا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَاجْرُوا بِهَا نِقْيَهَا, کہ تم جلدی کرو اس کے گودے کے ختم ہونے سے پہلے. مطلب یہ ہے کہ اس کی جو صلاحیت ہے, اس صلاحیت کے ختم ہونے سے پہلے تم اپنی مقام پر پہنچ جاؤ, اس کی جان مت نکال لو, اس کو اتنا مت تھکا دو کہ وہ بیچارہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جائے. یہ آداب ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے. جو وہ جو آدمی رفتار اختیار کرتا ہے, رفتار جو ہو اس میں بھی اس کا خیال رکھا جائے, اتنی تیز رفتار بھی نہ ہو کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے. بعض میں تو ایسا واقعات پیش آئے, ایک بہت کوئی ماہر ہے اس کا سواری کا, اس نے ایک مرتبہ اس کہیں جانا رہا ہوگا, جلدی پہنچنا تھا, اونٹ کو اتنی تیز بھگایا, اتنی تیز بھگایا خودی کے ذریعے سے, وہ خودی خانی کے طریقے تھے کہ وہ بالکل جانور اس میں پاگل ہو جاتا ہے. عجیب بات, یہ بھی احساس کی بات ہے, اللہ نے جانور کے اندر بھی اس کا احساس رکھا. تو ایسے انداز سے اس نے خودی خانی کی کہ اتنی تیز وہ جانور چلا بھاگتا ہوا کہ منزل پر تو پہنچ گیا وہ, لیکن پہنچتے ہی مر گیا, اس کا کلیجہ پھٹ گیا. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, رفتار وہ ہو جو جانور کے لیے مناسب. اگر ایسے علاقے میں گزر رہے ہیں جہاں چارہ ہے تو اس کو تھوڑا ٹھہراؤ, ایسے علاقے میں گزر رہے ہیں جہاں چارہ نہیں اور بنجر علاقہ ہے تو تیز چلو. تیز کا یہ مطلب نہیں اس کا جگر پھاڑ دو. حاصل یہ کہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے, اونٹ کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کا سامان اندر بھر لیتا ہے اور اسٹور کر لیتا ہے, بہت دنوں تک بعض مرتبہ اسے کام چلاتا ہے. تو وہ جتنا اسٹور اس کے اندر ہے اس کا خیال کرو, اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ایسے علاقے کو پار کر جاؤ جہاں پھر کھانے پینے کو کچھ نہ ملے. یہ مطلب ہے بادرو بہا نقیہا کا. اور پھر فرمایا اذا عرفتم فاجتنبوا الطریق, یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جب تمہیں رات گزارنی ہے تو راستے میں مت ٹھہر جاؤ, وہاں ڈیرے مت جماؤ, ذرا ہٹ کر تم اپنا ڈیرا جماؤ, خیمہ لگانا ہے کچھ کرنا ہے, اس لیے کہ وہ ایک تو جانوروں کے راستے ہیں اور پھر یہ کہ رات کو جو اور اللہ کی مخلوق ہے وہ نکلتی ہے, ان کے بھی راستے ہیں, کیڑے مکوڑے بھی ہیں اور اس میں اجنہ بھی بعض مرتبہ ہوتے ہیں. تو تمہیں راستوں میں اپنا ڈیرا نہیں جمانا چاہیے, خیمہ نہیں لگانا چاہیے, تمہیں ٹھہرنا ہے, رات گزارنی ہے, ذرا ہٹ کر راستے سے تم وہاں اپنا نظام بناؤ, تمہیں ٹھہرنا ہے, اپنے لیے خیمہ لگاؤ, جو بھی کرنا ہے کرو, لیکن راستوں میں مت کرو تاکہ جانوروں کو بھی اذیت نہ ہو. تو حاصل یہ ان پوری روایتوں کا کہ اللہ نے جانوروں کا بھی حق رکھا. یہ ساری باتیں ظاہر اس دور کی تھیں, آج تو ان کا تصور بھی مشکل ہے, اب تو لوگ گاڑیوں سے سفر کرتے ہیں, جانوروں سے سفر کا تصور ختم ہو چکا, لیکن یہ ساری باتیں چاہے آج نہ ہوں لیکن اس سے ہمیں ایک بڑا سبق ہی ملتا ہے کہ اللہ نے جانوروں کا حق رکھا ہے اور اس حق کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے. یہ مطلب نہیں کہ جانور ہے, مر رہا ہے تو مرے, بھوکا ہے تو بھوکا رہے, اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی, لوگ تماشے کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے جانور کو جو اذیت ہو رہی ہے یہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. تو اسلام کے اندر جو اعتدال ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. جانوروں کا بھی اس میں حق بتایا گیا, کیڑے مکوڑوں کو اس میں حق بتایا گیا, یہاں تک کہ پودوں کا حق بتایا گیا, نباتات و جمادات کا حق بتایا گیا, اس کا کیا تصور کون کر سکتا ہے دنیا میں. لیکن ہم نے اپنی زندگی ایسی اختیار کر لی ہے کہ وہ چیزیں ہماری زندگی کے سے نظر نہیں آتی, اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا, تو لوگ جانتے بھی نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. تو اسلام کو لوگ کتابوں سے کیسے سمجھیں گے؟ سب سے زیادہ اسلام کو کوئی اگر سمجھ سکتا ہے تو ہماری زندگی سے سمجھ سکتا ہے, اور ہماری زندگی ایسی ہے کہ اسلام کی تعلیمات اس میں نظر ہی نہیں آتی. جانوروں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتایا, ہماری زندگی میں اس حق کا مظاہرہ نہیں ہوتا, لوگ دیکھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر دیکھیں تو یقیناً لوگوں کے اندر احساس پیدا ہو کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا نظام اخلاق کیا ہے, یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ اسلام نے کیا سکھایا, کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے, برتاؤ کیا جائے, ان کو اذیت نہ پہنچائی جائے. تو یہ ایک پورا نظام حیات ہے, نظام زندگی ہے, جس میں ہر ایک کا حق ہمیں بتایا گیا, اس حق کا خیال کرنا, خیال رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور یقیناً یہ اللہ کی رضا کا بھی ذریعہ ہے. اور انشاءاللہ یہی ایک ایسا راستہ ہے کہ جس سے اسلام کی صحیح تصویر غیروں کے سامنے بھی جا سکتی ہے.
وآخر دعوانا. جو مرغے وغیرہ کی لڑائی دیکھتے ہیں, دو آدمی لڑا رہے ہیں, دیکھنے والوں کو کیا,
دیکھنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا غلط عمل نہ دیکھیں, گویا کہ ایک طرح سے وہ شریک ہے, یہ ایک طرح کی مدد ہے یا وہ ہے, گویا کہ آپ اس کو پسند کر رہے ہیں تو مناسب نہیں ہے. کسی غلط عمل میں شرکت کسی بھی حیثیت سے ہو یہ مناسب نہیں. روکنا چاہیے, بھائی تم جانوروں کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو, کیا فائدہ اس سے, تھوڑی دیر کا مزہ تمہارا, یہ زخمی ہو جائیں گے. اچھا.